الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات الحمدللہ سورہ طہٰ کی آیت نمبر 124 تا 127 تلاوت کی گئی ہیں. پچھلے جمعے الحمدللہ ان آیات کریمہ کے حوالے سے جس موضوع کا آغاز کیا گیا وہ تھا اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ. دنیا میں گزران کی تنگی اور قیامت کے دن شدید عذاب. الحمدللہ پچھلے جمعے اس موضوع پر بات کی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی بنیادی طور پر امتحان کی جگہ ہے اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. اس امتحانی وقفے میں آزمائش یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی ہیں. انسان کی آزمائش یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. لہذا یہ واقعہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد خاص طور پر شیطان کا انہیں ورغلانا قرآن حکیم میں 7 مرتبہ بیان ہوا ہے اور ان 7 مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. آیت نمبر 124 سے پہلے یہ وہی واقعہ چل رہا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا. ہدایت نامہ یہ ہے کہ اے آدم تم کو دنیا میں بھیجا تو جا رہا ہے لیکن سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا فمن تبع ہدایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ کسی حزن سے غم سے دوچار ہوں گے. وہی بات یہاں بیان فرمائی کہ یہ دنیا میں جو بھیجا گیا آزمائش کے لیے فمن تبع ہدا جس کسی نے میری ہدایت کی پیروی کی فلا یضل ولا یشقی تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا بہکے گا اور نہ ہی بدبخت ہوگا سختی میں پڑے گا. لہذا یہ ہدایت نامے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آتے رہے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ہدایت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے جاری رہا. صرف ایک فرق کے ساتھ کہ دیگر انبیاء کرام کو جو ہدایت نامے دیے جاتے وہ وقتی طور پر تھے, اس دور کے اعتبار سے ہدایت نامے تھے, لہذا ہر اعتبار سے مکمل نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی, تمدنی ارتقاء ہو رہا تھا, اسی اعتبار سے سیاسی معاشی اور معاشرتی احکامات دے دیے گئے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسان اپنے سوچ و فکر کے اعتبار سے میچیور ہو چکا تھا, سمجھدار ہو چکا تھا, پختہ ہو چکا تھا. جتنے فلسفے آنے تھے آ چکے. جب انسان اپنی شعوری بلوغت کو پہنچ گیا اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ آخری مکمل کلام نازل فرما دیا, جس کو ہدا نہیں کہا الہدا کہا. الہدا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق. یہ دو چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی, ہدایت نامہ اور وہ اپنے مکمل شکل میں محفوظ شکل میں دی گائیڈنس دی گئی نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال ہمارے لیے بالکل واضح پیغام اس میں یہ ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے جڑ گیا, اللہ کے ہدایت نامے یعنی قرآن حکیم کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا, تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ولا یضلو, کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ولا یشقا, اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا, بدبخت ہوگا, جہنم میں جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. انشاءاللہ آج اسی قرآن کے حوالے سے ہمارا جو قرآن سے تعلق ہونا چاہیے اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. فرمایا ومن اعرض عن ذکری, جو دنیا کی زندگی میں میرے ذکر سے اعراض کرے گا, روگردانی کرے گا, پہلو تہی کرے گا, پہلی سزا اس کو دنیا میں یہ ملے گی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کے لیے دنیا میں گزران ہوگا معیشت, گزران ہوگا بہت ہی تنگ. اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ تنگ سے مراد یہ نہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی. عام طور پر اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بے تحاشا عطا فرمایا, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برد گرتی ہیں بیچارے مسلمانوں پر. اقبال نے تو شکوہ بھی کیا تھا. تو الحمدللہ مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کو نہیں دیا جائے گا, بلکہ جو دیا جائے گا اس پر شکر کا جذبہ نہیں ملے گا, قناعت نہیں ہوگی, دل مطمئن نہیں ہوگا. کروڑوں کما رہا ہے تو اربوں کی فکر لگی ہوئی ہوگی. تفسیر عثمانی میں نقطہ لکھا ہے کہ 99 کے پھیر میں آ جائے گا اور مطمئن نہیں ہوگا. اطمینان قلب, سکون, تسکین, اطمینان جس کو کہا جائے, قلبی سکون وہ حاصل ہی نہیں ہوگا. یہ ہے معیشت زن کا پہلی سزا. اور دوسری سزا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن ہم اسے اٹھائیں گے اندھا. جب قیامت کے دن اندھا اٹھے گا, قال ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے فریاد کرے گا, اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وقد كنت بصيرا, حالانکہ میں دیکھنے والا تھا, بڑا سمجھدار تھا, بڑی بڑی باتیں دیکھ کے سمجھتا تھا, یہاں اندھا تو نے اٹھایا. اس پر رب کائنات کا جواب سنیے, قال كذلك اتتك آیاتنا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھیں فنسیتہا، یہ ہے وہ چار شیٹ فرد جرم، ریزن یہ ہے کہ تم اس کو بھول گئے، فنسیتہا تم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اور اسی طرح آج کے دن تم بھلا دیے گئے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، وَقَذَلِكَ نَجْزِي اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من اسرف جو حد سے نکلے، ولم یؤمن بآیات ربہ اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ رکھے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُّ وَأَبْقَى اور دنیا میں تو یہ بے اطمینانی کا عذاب ہے ہی، آخرت کا عذاب زیادہ شدید بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اشد سب سے زیادہ شدید، وابقا اور باقی رہنے والا ہمیشہ رہنے والا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرما دے۔ میرے بھائیوں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری میجورٹی، مسلمانوں کی میجورٹی کا حال بھی یہی ہے جو آیت کریمہ بیان کر رہی ہے، من آرد عن ذکری اللہ کی یاد سے غافل۔ علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے، ذکری میری یاد، اللہ کے ذکر سے کیا مراد۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر سے کو قرآن حکیم کو ذکر قرار دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے ہی ذکر کو، یاد دہانی کو، ریمائنڈر کو، ریممبرنس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لہذا اس آیت سے ایک بات تو بالکل واضح کہ ذکر سے مراد اللہ کا کلام قرآن حکیم ہے۔ پھر بعض نے کہا کہ ذکر سے مراد نماز ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذر البیع، جب ندا دے دی جائے، اذان ہو جائے جمعے کے لیے، تو دوڑو جلدی کرو اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی نماز کے لیے، خطبے کے لیے۔ تو بہرحال مراد یہ ہے کہ اللہ کی یاد کے جو ذرائع ہیں، چاہے وہ قرآن حکیم ہو، نماز ہو یا اور دیگر تسبیحات، اگر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو یہ غفلت اس کو انسان سے جانور بنا دیتی ہے۔ وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا، ان کی اپنی حقیقت ان کے سامنے ختم ہو گئی، وہ انسان سے حیوان بن گئے۔ لہذا انسان اگر اللہ کی یاد سے غافل رہے تو بہت اونچے درجے سے حیوانیت میں جا کر گر جاتا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام کے کچھ حقوق ہیں ہر مسلمان پر۔ پہلے اللہ پاک سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، رب کائنات سے تعلق کا سب سے یقینی ذریعہ اللہ کا کلام، جتنا ہم اس سے جڑیں گے اتنا ہم رب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، تعلق مع اللہ کا یقینی ذریعہ اللہ کا کلام۔ اور دوسری نسبت اس کی یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ قرآن حکیم کے ہم حقوق ادا کریں گے، یہ محبت کا اظہار ہے جناب نبی کریم سے علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ یہ قرآن حکیم نازل کس پہ ہوا؟ رحمت للعالمین کے قلب مبارک پر۔ لہذا پانچ حقوق ہیں ہر مسلمان کے، قرآن حکیم کے پانچ حقوق ہیں ہر مسلمان پر جو عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق، دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین کیا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، محفوظ ہے، مکمل ہے۔ ایمان کے دو درجے ہیں، بڑا آسان یہ بات سمجھنے کی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ 1,57,00,000 سے زیادہ دنیا میں نفوس انسان ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، محفوظ ہے، مکمل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں سے کتنے وہ ہیں جو دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں. اس کا معیار تو ایک آیت مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر مومن ہو. اگر مومن ہوئے تو غالب ہوگے، اور غالب نہیں ہو تو کیا ہو؟ کم از کم مومن نہیں ہو. میں منافق نہیں کہہ رہا، اس کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کیے سکتے ہیں. جو مطلوب ہے مومن، جس کو قرآن مومن کہتا ہے، وہ ایمان گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، ڈپتھ ایمان کی، کنوکشن کے سطح پر نہیں، اس میں کمی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کو بیان کرتا سورت الحجرات میں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لہذا ایمان کو دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے. یہ ہے سب سے پہلا حق قرآن حکیم کا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اب اس کے لیے آسان سی مثال سمجھا دیتا ہوں. جس بات پر انسان کا یقین ہوتا ہے، اس کا عمل اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یقین تو بہت اونچی چیز ہے، گمان پر بھی انسان کا عمل اس کے خلاف نہیں ہوتا. کرنٹ انسان کو لگ جائے، اللہ نہ کرے، کبھی ننگی تلوار، ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس میں کرنٹ ہو سکتا. سانپ سارے زہریلے نہیں ہوتے، لیکن کسی سانپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ہو سکتا ہے یہی زہریلا ہو. لہذا پہلا حق قرآن حکیم کا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ماننا، قبول کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. نازل کی شان سے ہوئی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ باتیں لکھی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس رات قرآن حکیم نازل ہوا، وہ رات اتنی عظمت والی ہے، تاریخ انسانی کی اہم ترین رات قرار پائی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے اعتبار سے اس رات کی عظمت 1,000 مہینے سے بہتر قرار دے دی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. 1,000 مہینے سے بہتر، یعنی 1,000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار پائی وہ رات جس میں رب کائنات نے اپنا کلام نازل فرمایا. جس عظیم پیغمبر پر یہ اللہ کا کلام نازل ہوا، پیغمبر تو 1,25,000 ہیں، لیکن وہ پیغمبر جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وہ ہے رحمت للعالمین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا قرآن حکیم آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے. اس قرآن کی ریسیپینٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک ہے. آپ کے دل پر نازل کیا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن حکیم اس کی گواہی دیتا ہے سورۃ البقرہ میں، من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ قلبک باذن اللہ. جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے، وہ جان لے کہ جبرائیل نے تو یہ کلام اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تشکیل نہ پائے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، روح الامین وہ لے کر آئے یہ نغمہ، اور روح محمدی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ریسیپینٹ ہے، اور خود قرآن کو بھی رب کائنات روح قرار دیتا. تو بہرحال پہلا حق اس قرآن حکیم پر یقین کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. جس رات نازل ہوا وہ عظمت والی رات قرار پائی. جس پیغمبر پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین قرار پائے، جس علاقے میں نازل ہوا وہ علاقہ مقدس ترین علاقہ قرار پایا، جس قوم کی طرف نازل ہوا وہ قوم امام الناس بنا دی گئی۔ آج بھی جو شخص قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، بخاری کی روایت ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہترین انسان قرار دیا۔ تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حق کیا ہے قرآن حکیم کا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ہماری روح کی غذا ہے، لہذا اس کا دوسرا حق مسلمان پر یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ ہمارے عام طور پر تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے لیکن روزانہ کی بجائے سالانہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام رمضان المبارک میں الحمدللہ بڑے اہتمام سے ہوتا ہے، لیکن کیا یہ محض رمضان میں پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ اس کی تلاوت کا اہتمام ایک اور مقام پر ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب اس کے حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے اور دعا میں وہ مرحومین کو بخش دیا جاتا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ گویا یہ قرآن محض مردوں کے لیے مردوں کی کتاب بنا کر چھوڑ دی گئی، زندوں کے لیے اس میں کوئی ہدایت نامہ شاید باقی نہیں معاذ اللہ۔ اس لیے ہمارا وہ تعلق، قلبی تعلق، روحانی تعلق جو ہے وہ قرآن سے نہیں۔ میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ لہذا اپنا جائزہ لیں، یہاں رک کر 24 گھنٹے ہم سب کے پاس ہیں، اس سے زیادہ نہیں، لیکن 24 گھنٹے میں ہمارا تعلق قرآن حکیم سے کتنا ہے؟ ایک دن میں کم از کم کتنی مرتبہ قرآن حکیم ہم کھول کے پڑھتے ہیں؟ کتاب اللہ ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو روزانہ قرآن حکیم پڑھتے ہیں؟ اس کا جائزہ لیجئے، آپ کو افسوس ہوگا یہ بات سن کر۔ کل کالج میں میں نے 5 بچوں سے پوچھا، نوجوانوں سے، ینگسٹر، آپ نے آخری مرتبہ قرآن کب پڑھا تھا؟ 5 میں سے 4 نے کہا سر رمضان میں، اور رمضان سے آج کتنا ٹائم گزر چکا ہے۔ بہرحال یہ ان کا کوئی خاص قصور نہیں ہے، ان کے گھروں میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، اور پڑھا بھی جاتا ہے تو رمضان میں، لہذا وہ بھی رمضان میں پڑھتے ہیں۔ اگر روزانہ قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہو، گھر میں ماں باپ قرآن حکیم کو اہمیت دے رہے ہوں، دا بک آف گائیڈنس ان کے سامنے رکھی ہوئی ہو، تو یقینی طور پر اولاد میں قرآن سے محبت پیدا ہوگی، تعلق پیدا ہوگا۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اگر قرآن سے دور ہے تو وجہ والدین ہے، اساتذہ ہیں، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اور بچوں کو ویلنٹائن کے حوالے سے اگر انٹروڈکشن موجود ہے، اس کی خباستوں کے ساتھ اگر ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور اگر وہ کل ویلنٹائن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں، ہمارا میڈیا، ہمارا ٹیلی ویژن، ہمارے دیگر اشتہارات، یہ سب جو اس ویلنٹائن بے حیائی کے دن کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے گھروں میں یہ کیبل، یہ اتنی بڑی بڑی اسکرین لے کر کون آیا؟ کسی نے ہم سے آ کر کہا تھا کہ یہ ویلنٹائن کے لیے آپ یہ چیز خرید لیجئے؟ ہم خود لے کر آئے ہیں، یہ ساری خباستیں ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو خود دکھا رہے ہیں، لہذا ہم خود ذمہ دار ہیں۔ قیامت میں ایک واقعہ نقل ہوتا ہے قرآن حکیم میں، دلچسپ ہے، جب قیامت کے دن جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہوگا لوگوں کو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کا بھی دیدار کروا دے گا, یہ شیطان مردود تھا کون. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, اس شیطان نے تو تمہاری بڑی تعداد کو گمراہ کیا, تمہارے اندر عقل نہیں تھی. تو ایک سوال تو اٹھتا ہے, یہ شیطان صاحب ہیں کون, کہاں ہیں, کیسے ہوتے ہیں, کیا ان کی شکل ہے. رمی کے موقع پر پتھراؤ تو ہوتا ہے, رمی کنکر تو مارتے ہیں, لیکن وہ شیطان تو نہیں ہوتے, سمبولک ہے, علامتی شیطان ہے جس کو نفرت کے اظہار کے طور پر مارتے ہیں. وہاں بھی بارہ بڑے جذباتی واقعات دیکھنے کو ملے کہ سمجھتے ہیں شاید یہی شیطان ہے, تو کنکریاں نہیں پتھر مار رہے ہوتے ہیں. یہاں تک دیکھا گیا چپل مار رہا ہے, تو گالیاں بک رہا اس کو, لیکن بہرحال وہ جذبات ہوتے ہیں. شیطان فزیکلی کہاں ہے, اگر نظر آ جائیں تو شاید ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کو نہ چھوڑے. کلاسن کوفیں اور میزائل تو بڑے عام استعمال ہو رہے ہیں, لہذا شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو اس کو چھوڑ دے. لہذا ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ یہ شیطان ہے کون مردود جو نظر ہی نہیں آتا. قیامت کے دن اللہ پاک ایک موقع پر اس کا اظہار فرما دیں گے, یہ ہے وہ شیطان. لہذا جیسے ہی اہل جہنم شیطان کو دیکھیں گے وہ کہیں گے اللہ یہ ہے وہ شیطان, اس نے ہمیں بہکایا تھا, اس نے ہمیں مروایا. شیطان کے الفاظ کیا ہیں, بڑے اہم ہیں, نوٹ کے ریفرنس کے طور پر اللہ پاک نے کوٹ کیے ہیں قرآن میں, لہذا بہت اہم الفاظ ہیں اس کے. وہ کہے گا فلا تلومونی وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, آج مجھ پر ملامت نہ کرو, لومو أَنفُسَكُمْ, اپنے اوپر ملامت کرو. میں نے ڈگڈگی بجائی تھی, ناشتے تم خود تھے, میں نے ایڈورٹائز لگایا تھا ون کار فور یو, اب چلے گی آپ کی مرضی, سود پر لیجئے, لیزنگ پہ لیجئے کاریں, نئی سے نئی کاریں خریدنے کون آتا تھا, ہم خود. ایک ایڈورٹائز آتا ہے کسی فلم کا نئی, ٹکٹ خریدنے کون جاتا ہے, ہم خود. اسی طرح یہ بے حیائی پہ مبنی, 100% بے حیائی کی ترغیب اور تشویق میں مبنی, یہ ویلنٹائن ڈے انٹروڈیوس کروانے والے, ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کروانے والے ہم خود ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں, سمجھیں اس بات کو کہ ہمیں اس کو روکنا پڑے گا, ورنہ ہم اپنی نیو جنریشن کو بہرحال نہیں روک سکتے اس بے حیائی کے کام سے. ایجنڈے کے طور پر بہت تفصیل سے بات بیان ہو چکی کہ بے حیائی اور فحاشی پھیلانا یہ شیطان اور اس کے ایجنڈوں کا کام ہے. قرآن حکیم بار بار یہ حکم دیتا, قرآن حکیم بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے, شیطان انما یامرکم بالسوء والفحشاء, وہ تمہیں گناہ کے کاموں اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. لہذا جو لوگ بھی, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو, مسلمانوں کے اندر اگر بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو سورہ نور میں رب کائنات نے ان کے خلاف اعلان فرما دیا, دنیا میں بھی بڑا عذاب, آخرت میں بھی اللہ پاک بڑا عذاب دے گا. لہذا بہرحال اپنی سی کوشش تو کریں, کم از کم لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں, سمجھائیں جہاں تک ہو سکیں, اور اللہ کرے اتنی طاقت اللہ پاک ہمیں دے کہ ایک اسلامی ریاست قائم کریں جہاں پر صرف اللہ کا دین نافذ ہو, اور اس طرح کی ہر طرح کی بے حیائی اور فحاشی کی بے کنی کی جا سکے. بہرحال دوسرا حق قرآن حکیم کا, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں, اولئک یؤمنون بہ, اور یہی وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. گویا قرآن پر ایمان کا لازمی نتیجہ روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت. تلاوت کے البتہ کچھ آداب ہیں, اس کو نوٹ کر لیجئے, بس یہی میری گفتگو کا آخری حصہ انشاءاللہ, آئندہ موقع ملا تو مزید اس کے حقوق پر بات کریں گے. لیکن آغاز کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کر کے کہ انشاءاللہ قرآن حکیم پڑھنے سے, قرآن حکیم کی تلاوت کے جو آداب بیان ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. میرے بھائیوں، سب سے پہلا حق قرآن حکیم کی تلاوت کا یہ ہے کہ اس کو پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر پڑھا جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر بہت پاک صاف لوگ. لہذا اپنے آپ کو پاک کرنا وضو ہے، غسل ہے، اس کے آداب سیکھیے اور محبت سے عظمت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے جو مجھ سے مخاطب ہے، جو مجھ سے کلام کر رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے کیا کرو کیا نہ کرو. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہر صفحے پہ آپ کو قرآن حکیم میں ملیں گے. لہذا اس قرآن کی جتنی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی، رب کائنات کی جتنی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی، اتنا زیادہ انشاءاللہ قرآن حکیم سے ہماری محبت بڑھے گی. اور بڑا آسان سا ایک اصول بتا رہا ہوں، عملی طور پر بھی کر کے دیکھ لیجئے گا. عام طور پر ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا 24 گھنٹے میں تلاوت کرنے کا، بڑا لیم ایکسکیوز ہے. فیس بک کھولنے یا دیکھنے کا ٹائم بے شمار ہمارے پاس ٹائم موجود ہے. ابھی ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے، ہنگامہ ورلڈ کپ کا، شاہد افریدی کی پرفارمنس، مصباح الحق کی عمر اور نہ جانے کیا بکواس چیزیں، اس پر بحث کرنے، تکرار کرنے، گفتگو کرنے کا بہت ٹائم اس قوم کے پاس. قرآن حکیم کھولنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. میرے بھائی، نماز فرض ہے اور ایک مسلمان ایک دن میں الحمدللہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ہے. لہذا اس وقت باوضو بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اور جن کو اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے وہ مسجد میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں. سب سے آسان وقت نماز کے ساتھ قرآن حکیم سے 5 منٹ رکھ لیجئے، 5 منٹ، 5 منٹس اونلی فرض نماز سے پہلے اور 5 منٹ فرض نماز کے بعد. ایک نماز میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ 10 منٹ. 5 نمازوں میں 50 منٹ انشاءاللہ قرآن کے لیے. اور امید ہے کہ 50 منٹ میں ایک سپارہ اطمینان سے پڑھا جا سکتا ہے، جلدی جلدی نہیں، آرام آرام سے اگر ہم تلاوت کریں تو انشاءاللہ ایک سپارہ روزانہ. مہینے میں کتنے ہو گئے؟ ایک مہینے میں قرآن حکیم انشاءاللہ العزیز. صحابہ کرام کا قرآن سے تعلق کیا تھا؟ 7 دنوں میں کم از کم قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اسی وجہ سے قرآن حکیم کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا تھا انہوں نے، 7 حزبیہ منازل، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہوتا ہے، پڑھ لیجئے گا. یہ کم از کم نصاب ہے 7 دنوں میں قرآن حکیم کی تکمیل کی جائے، ورنہ بھائی 30 دنوں میں، 30 سپاروں میں تقسیم کیا. یہ عجمی ترتیب ہے قرآن کی ترتیب، یہ 30 سپاروں کی قرآن کی عربی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اور عجمی ترتیب بھی بہرحال اس لیے کہ 30 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ خدا کے واسطے ایک سپارہ تو روزانہ پڑھ لو تاکہ ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل ہو. کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں اللہ کے نام سے، جتنا ہو جائے، جتنا ہو سکے کوشش کر کے انشاءاللہ قرآن کی تکمیل کریں گے، ٹھہر ٹھہر کے روزانہ پڑھیں گے. پھر اللہ پاک نے نماز میں بھی الحمدللہ 5 میں سے 3 نمازوں میں جہری نماز رکھی ہے. اس نے اتفاق ہے کہ سورج کی غیر موجودگی میں جو نمازیں ہیں فجر، مغرب اور عشاء، اس میں جہری تلاوت ہے، اور سورج کی موجودگی میں جو نمازیں ہیں اس میں سری تلاوت ہے، امام صاحب کرتے ہیں. بہرحال اس میں بھی خاص طور پر فجر کی نماز کو بہت نمایاں کیا اللہ پاک نے، اور اس کو قرار ہی دیا وقرآن الفجر، فجر کا قرآن، ان قرآن الفجری کانا مشہودا، یقیناً وہ تو حاضری کا وقت ہے. لہذا فجر میں طویل تلاوت ہو، اہتمام سے نماز کے لیے آئیں، اور یہ اصل میں روحانیت کی بہترین، روحانیت کا بہترین وقت کہ جب ہم فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ پہلا وقت جو ہے دن کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوگا. اور اللہ کریں کہ ہماری سمجھ میں بھی آ رہا ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، سمجھ کیا رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے اس قرآن کے تعلق کو بہتر سے بہتر فرما دے. موضوع چل رہا ہے من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے قرآن سے اعراض کیا، فإن له معیشة ضنکا، تو پہلی سزا اس کو یہ دیں گے کہ اس کے لیے معیشت، گزران تنگ ہو جائے گا، دنیا کا کتا بن جائے گا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور دوسری سزا یہ دیں گے کہ قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا. اللہ سے دعا کریں اس محرومی سے اللہ پاک محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.